قدرته وجعل لكل مخلوق
ما أظن مهدا وأمدا محمدا والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا المجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد مسلمانوں کی بہت بڑی ایک غلطی اور بھول جو اس کیاس کے پیریڈ میں ہو رہی ہے وہ ہے ایسے کانسیپٹس، ایسے واقعات، ایسے افراد اور ایسی تاریخی غلطیوں کو گلوریفائی کرنا جس نے امت کو سوائے تباہی اور پریشانی کے کچھ نہیں دیا. بکھر کر مٹیریلزم کی پیدا کردہ فرقہ واریت کا شکار ہو جائے, گروہ بندیوں میں بٹ جائے, تو کم از کم ان لوگوں کو جو 1500 سال کی ایک زبردست تاریخ رکھتے ہوں, وہ تاریخ جس میں ان تمام اسلامی مفاہیم کو پریزرو کیا گیا ہر اس قیمت پر جو قیمت ادا کی جا سکتی ہو, تو کم از کم ان لوگوں کو پر یہ ایک ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان مفاہیم کو محفوظ کریں, ان مفاہیم کی ترسیل کریں, ان مفاہیم کو کمیونیکیٹ کریں, تاکہ یہ جو قیادی کیفیت ہے اس میں سے وہ اسلام جو آج کے مٹیریلزم نے, وہ اسلام جو آج کے عرب نے, وہ اسلام جو آج کے تیل نے پیدا کر دیا ہے, اس اسلام سے مختلف نظر آئے جو ہم نے پیغمبر سے سیکھا, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے چلا, وہ اسلام جس کے لیے حسین ابن علی نے کربلا کے اندر اپنے سر
نہیں, کیونکہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا انٹرنیٹ سے.
بڑی اہم بات ہے, اور ہم ان تقاریر میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے پولیٹیکل اور مارل ویژن آف اسلام, یعنی اسلام کا سیاسی اور اخلاقی تصور. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہ جانیں اسلام کا اخلاقی تصور کیا ہے, اس کے مارل ویلیوز کیا ہیں, یا فقط وہ ڈنڈے کے زور پر بندوق کی طاقت پر تباہی اور بربادی کا افسانہ سنانے والا کوئی مذہب یا اس سے کچھ مورل ویلیوز ہیں؟ اور جب بات سیاست کی آئے تو گزشتہ چند سالوں اور خاص طور پر گزشتہ چند ماہ میں اسلام کے پولیٹیکل ویژن کو بیان کرنے میں ایسی ایسی احمقانہ باتیں اور ایسے ایسے ظالم لوگ گلوریفائی ہوئے کہ عقل حیران ہو گیا. یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے, اور یہ بھی جاننا پڑے گا کہ اسلام کا مورل ویژن کیا ہے, اور اللہ اکبر, اسلام کے پولیٹیکل ویژن اور مورل ویژن کو سمجھنے کے لیے اگر محمد کے پیغام سے چلے تو اس کی امپلیمنٹیشن جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں, اور اس کی کنسالیڈیشن کربلا کی طفیل میں بدلی. بہت مشہور ہے حدیث رسول کی جو ہم بھی بڑے زور و شور سے بار بار بیان کرتے ہیں. ہم بہت ساری باتیں چونکہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے, رٹا دیا جاتا ہے, بچے نادے علی پڑھو, چلو وہ سناؤ شاہ حسین سناؤ, وہ سناؤ حسین منی بنا منل حسین, ہمارا بچہ جلدی جلدی سنانے لگ جاتا ہے, ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ تو سکھا دیا, یہ تو بتا دیا. لیکن میرے نوجوان دوستوں, کیونکہ ٹائم ایسا ہوتا ہے بہت دن حساب نوجوان بچیاں آتی ہیں اور پھر یہ انٹرنیٹ پہ تقریریں جاتی ہیں, بہت بڑی بات کہی پیغمبر نے,
محمد والے محمد بلند سے بلند تر سلام.
اللہم صلی علی محمد
والے
محمد.
حسین بن منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہیں, اور میں حسین سے ہوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. حسین تو بے شک آپ سے ہیں اس لیے کہ آپ کے نواسے ہیں, آپ کا گوشت ہے, آپ کا خون ہے, آپ کی بیٹی کے بیٹے. لیکن آپ جو حسین سے ہیں تو آپ تو حسین کے بیٹے نہیں ہیں, آپ تو حسین کی بیٹی کے بیٹے بھی نہیں ہیں, تو آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو حسین اگر فرد کی کیفیت میں محمد سے ہیں تو محمد کی رسالت حسین سے, محمد کی رسالت حسین سے. اور اللہ اکبر, یہ کربلا یہ نہ کوئی تاریخی ایونٹ ہے, نہ کوئی اچانک نمودار ہونے والا واقعہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا حسین منی و نام الحسین, کہ جب پیغمبر کا وہ پولیٹیکل مارل ویژن, جسے اسلام کا پولیٹیکل مارل ویژن کہتے ہیں, جب وہ کمپلیٹلی کمپرومائز ہونے لگ جائے گا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جانے لگے گا, ایسے میں حسین اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور دوبارہ اس سیاسی اور مارل ویلیوز کو جس کے پرچار کے لیے رسول نے اپنی جان دی اس کو دوبارہ اسٹیبلش کریں گے. وانا من الحسین, میں حسین سے زندہ ہوں. یہ کربلا اسلام کے پولیٹیکل اور مورل ویژن کی کنسالیڈیشن کا نام ہے. یہ میرے نوجوان دوستوں, ہم کچھ ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے اس تقریر میں استعمال کریں گے. یہ تقریر کسی قسم کی جذباتیت میں نہیں ہوگی. بہت وقت گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ہمیں جذبات سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے, بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اپنے کورس آف ایکشن کو زمانے کے بدلتے ہوئے سیکیورٹک طوفان سے کس طرح ہم نے سیل آؤٹ کرنا ہے, کس طرح ہم نے بیل آؤٹ کرنا ہے اپنی قوم کو, اور کس طرح ہم نے اس دریا کے خون کے دریا کے پار لگنا ہے. یہ سب باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو بہت خبر و خندق طریقے سے سنا سکتی ہوں, نعرے لگوا سکتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت ان باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کے ڈسکرائب کرنے کا ہے. جب میں نے وہ کنٹینروں پر کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کو کبھی کسی کو گلوریفائی کرتے ہوئے, کبھی کسی جنرل کو گلوریفائی کرتے ہوئے, کبھی خالد بن ولید کو گلوریفائی کرتے ہوئے, کبھی سعد بن ابی وقاص, تو پتہ ہی چلا اس میں جتنا نوجوان طبقہ بیٹھا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلام شاید اسی جنگجوئی کا نام ہے, اسی ملک گیری کا نام ہے, اسی سلطنت کے قیام کا نام ہے, اسی ٹیررزم اور مکے کی پھونس کا نام ہے. بہت سوچ پڑی مجھے, یہ اسلام کا کون سا میسج جا رہا تھا, یہ اسلام کا کون سا میسج جا رہا ہے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ کدھر سے, ہر طرف سے ایک ایسی ڈسٹارٹڈ پکچر ہے اسلام کی. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حقیقی اسلام کا. کوشش کرتی میں کہ عام سے عام تر فہم میں زبان میں گفتگو کر کے آپ کو اسلام کے اس پولیٹیکل اور مارل ویژن کی طرف لے جاؤں کہ جو پیغمبر لائے اور جسے حسین نے بچایا. دیکھیے مسلم امہ یا مسلم کمیونٹی کی تاریخ کو کم از کم چار ادوار میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا دور اس تاریخ کا پیغمبر اسلام کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور خلافت راشدہ کے اختتام پر جا کر ختم کیا. پہلا دور, میرے نوجوان دوستوں غور کرنا, پیغمبر کی ہجرت سے اختتام خلافت راشدہ, یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا پہلا دور. دوسرا دور بنی امیہ کی حکومت, اس کے بعد کنٹینیویشن بنی عباس, اور اس کے بعد مختلف ڈائنیسٹیز چلتی رہی یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری کولیپس ہو گئی, یہ دوسرا دور. تیسرا دور جب مغربی اقوام نے 18th and 19th centuries میں مسلم اقوام کو کالونائز کیا اور اپنا غلام بنا لیا اور ہر جگہ مغرب اور عیسائیت کے پرچم لہرانے لگے. اور چوتھا دور 20th century کا وہ ہے کہ جب آزادی کی تحریکیں اٹھیں اور وہ غلام قومیں ایک دوسرے سے اس غلامی سے چھٹکارا پاتے پاتے آزاد سلطنتوں کی صورت میں وجود میں آئیں, اور اس وقت کم از کم دنیا میں 50 اسلامی سلطنتیں موجود ہیں.
اشرفیہ محمد والے محمد جانتر
حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے نیچر, اس کی خصلت, اس کی کیمسٹری کے بارے میں بڑے کنفلکٹنگ ویوز ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مذہب کا تعلق فقط اخلاقیات اور روحانیات سے، کہ آپ بیٹھ کر تسبیحات پڑھیں، اللہ کے بہترین ناموں کو دہرائیں، مختلف عبادات کے اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور مذہب کا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ مذہب اخلاقیات کے ساتھ ساتھ سماجیات، معاشیات اور سیاسیات بھی مکمل طور پر اس کو انکمپاس کرتا ہے، اور اس کی بارے میں مذہب اور دین میں مکمل ایک ڈسکرپشن موجود ہے. اگر ہم انبیاء کی تاریخ پر غور کریں تو حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کوئی ریاست بنائے، کوئی سلطنت بنائے، یا کسی پولیٹیکل اتھارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کو وجود کے اندر لے کر آئے. قرآن کریم میں دو انبیاء کا تذکرہ ہے سلطنت کے حوالے سے، ایک جناب داؤد اور ایک جناب سلیمان. انہیں بادشاہ، اس وقت کے شہنشاہ کے طور پر قرآن مجید نے پیش کیا. اب انہیں اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ یہ بادشاہ کے شہنشاہ تھے، ان کا اولین منصب پیغمبری ہی ہے. لیکن تاریخ کے سفر میں کچھ ایسے حالات اور واقعات رونما ہوئے کہ جس میں جناب داؤد نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے والے ظالم بادشاہ جالوت کو شکست دی، جالوت کی موت واقع ہوئی اور قوم نے داؤد کو اپنا بادشاہ، اور اس کے بعد سلیمان نے داؤد کی اس سلطنت کو انہیریٹ کیا. سلطنت نہیں بنائی، انہیریٹ. اب قرآن کریم نے جب داؤد اور سلیمان کی تعریف کی تو اس تعریف میں ان کی اعلیٰ کردار، ان کے ورچوز، ان کی عوامی خدمات، ان کے بہترین مارل ویلیوز اور ان کے بلند ترین انسانی مقاصد کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کے معاشرے کو سدھارنا چاہتے تھے، اس کی تعریف کی. اس کی تعریف نہیں کی کہ وہ بادشاہ. تو یہ بادشاہت سلیمان و داؤد کی حادثاتی ہے، اصل منصب ان کا وہی نبوت ہے، رسالت ہے. اب اگر ہم پیغمبر اسلام پر آئیں تو پیغمبر اسلام میں بھی جس مکتب کی تعلیم دی اس میں ریاست، سلطنت، حکومت، پولیٹیکل اتھارٹی، کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں، بلکہ پیغمبر کی تعلیمات در حقیقت بندے کا خدا سے رشتہ استوار کرنے کا نام، ری اسٹیبلشنگ مینس ریلیشن شپ ٹو اٹس کریئٹر. میرے نوجوان دوستوں، ری اسٹیبلشنگ مینس ریلیشن شپ ٹو اٹس کریئٹر، خدا کے ساتھ اے انسان جو تو کریشن ہے اس کی تیرا کیا رشتہ ہے. اور سورہ الگ کی جو ابتدائی پانچ آیات ہیں جو پہلی وہی ہے، آپ ذرا اس رشتے اور ناطے کو دیکھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. غور تو کیجیے ان آیات کے اوپر، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس کو کھڑکتی ہوئی مٹی سے تبدیل کر دیا. اقرا وربک اکرم الذی، پڑھ کے تیرا رب بڑا کریم ہے. علام القلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور ان باتوں کا علم دیا جنہیں وہ نہیں جانتا تھا. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. لیکن جو فوکل پوائنٹس ہیں پانچ آیات کے، فوکل پوائنٹس ہیں، پھر ہم فوکل پوائنٹس پہ غور کریں. پہلا فوکل پوائنٹ خلا، تخلیق ہے تمہیں. دوسرا فوکل پوائنٹ الگ، کتنا میں بڑا کاریگر رب ہوں، وہ مٹی بے قدر تو جیسا اس مٹی سے بنا دیا. خلق الگ رب کل اکرم. تیسرا کانسیپٹ جابر ہے, ظالم ہے, سزا دینے والا ہے, پنش کرنے والا ہے, جہنم میں ڈالنے والا ہے. کریم تیسرا کانسیپٹ خلق الگ رب کریم معلم یا لم وہ سکھا گیا جو تو نہیں جانتا تھا. معلم یا اب بات ہے قلم کی, یہ تو ایک ڈیٹیل اور ڈسکرپشن ہے نا, لیکن کانسیپٹ ہے معلم یا لم جو نہیں جانتا تھا وہ سکھا دیا. تب رشتہ کیا ہے؟ تخلیق کا رشتہ ہے, کریمیت کا رشتہ ہے اور علم کا رشتہ. علم اب پیغمبر اسلام کی جو آپ کی تعلیمات یا آپ کے جو کام آپ نے انجام دینا تھا جب اس کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے تو تین مقامات پر ایک جیسی آیات کو بار بار دہرایا. میں سورہ جمعہ سے اس آیت کو دہراؤں, ہوا الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. ہم نے ام رسول کو بھیجا, امین. اب دیکھیں نا رشتہ کیا تھا, علم کا رشتہ تھا. اب جاہل کسی کا علم کا رشتہ اسٹیبلش ہوا کسی کا نہیں ہوا بھائی, کسی کا کریمیت کا رشتہ اسٹیبلش ہوا کسی کا نہیں ہوا. تو آپ جس جس چیز کو قبول کریں گے وہی تو چیز آپ کو ملے گی نا. آپ نے رب و کریم سمجھا کسی نے نہیں سمجھا, کسی نے علم دینے والا سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. تو جس کے قریب سے علم نہیں گزرا, جہل کی پوٹلی رہا, اس نے کہا کہ وہ پاس اپنی امید ہم نے جاہلوں میں پیغام پر. آپ مجھے یہ بتائیے, دیکھیے یہ باتیں سمجھنے کی میرے نوجوان دوستو, پہلی وحی میں کیا کہا, کیا کہا؟ علامہ بالقلم علامہ الانسان معلم یا رشتہ کیا ہے؟ معلم یا لم کا, جو تم نہیں جانتا تھا تو ہم نے مجھے کے ذریعے سے سکھا دیا. تو تم نے جاہل چھوڑا, نہ جاننے والا جب بتایا. پہلی وحی میں کہا کہ تجھے علم دیا. اب اس پہلی وحی سے ذرا ان آیات کو جوڑیے. با سفید امید انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے جاہلوں بے پڑھے لکھوں میں رسول کو پیدا کر دیا. وہاں پہلی وحی میں کہا کہ ہم نے تجھے علم دیا, یا وہ وحی درست مانو یا یہ ترجمہ درست مانو. یہ ہر ایک نے جو کھیل بنا دیا نا, ہر آدمی مبصر قرآن ہے, ہر آدمی مترجم قرآن ہے, ہر آدمی کھیل رہا ہے, ہر ایک ہاتھ میں کھلونا لگ گیا کھیل رہا. یا تو پہلی وحی کو درست مانو کہ اس نے علم دیا اور علم سے رشتہ ہے خدا کا مخلوق کے ساتھ, یا یہ مانو گے ترجمہ غلط ہے. ام القرآن وہ مقام مرکز جس پر پہلا انسان جس سے ساری کائنات کہی, ہوا الذی بعث فی الامین, اس ام مرکز پرکار کا دائرہ چشمے کا سورس جہاں سے آدمیت پھیلی, تو امین کی جگہ مکہ. ہم نے رسول کو ہوا الذی بعث فی الامین رسول اللہ یتلو علیہم آیاتہ. اب جب کرنی بحثت اس کی یتلو علیہم آیا کہیں, اب اس کی ذمہ داری کیا لگائی گئی؟ وہ یوزر کی ہم نفس کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں, اور یہ محمد کتاب اور حکمت, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ پیغمبر کے بنیادی کام ہیں؟ کہاں ہے ریاست, کہاں ہے سرکار, کہاں ہے جنگ جوئی, کہاں ہے پولیٹیکل اتھارٹی؟ کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے بنیادی بات؟ آیتوں کی تلاوت کرو, نفوس کو پاک کرو, اور کتاب اور حکمت کی تعلیم. مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور انبیاء کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے, نہ کسی مذہب نے یہ کہا نبی سے نہ کسی نبی میں نے کہا کہ میں ریاست اور سلطنت کی باغدور سنبھالنے کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا مجھے لشکر جرار چاہیے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، پیغمبر کا کام آیات کی تلاوت کرنا ہے، حکومت اس کو پاک کرنا ہے، کتاب اور حکومت نکالی ہوئی. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، جہاں قرآن نبی کریم نے وہی نے سارے پیغمبروں سے ان کی دور کی کتابوں کے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تم ریاست بنانا، سلطنت قائم کرنا، کسی پولیٹیکل اتھارٹی کو وجود ملانا، یہ نہیں کہا. وہاں انہیں یہ کام کرنے سے منع بھی نہیں کیا. روکا بھی نہیں.
بے شک.
یہ تو کہتے ہیں نبی کوئی ریاست نہیں بنانی، کوئی پولیٹیکل اتھارٹی نہیں قائم کرنی، کسی سلطنت کی داغبیل نہیں ڈالنی. نہ کرنے کی بھی کہا، نہ کرنے سے روکا. آپ یہ دیکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہاں پر ہے نبی کی ویژن کہ نبی اگر کسی معاشرے میں ہے تو کیا وہ معاشرے کے معاملات سے بے تعلق رہ سکتا ہے؟ اس کی معیشت سے، اس کی معاشرت سے، اس کی سیاست سے، اس کے اخلاق سے، اس کے لوگوں سے کیا نبی کٹ کر رہ سکتا ہے؟ تو نبی کٹ کر نہیں رہ سکتا. نبی کو معیشت بھی دیکھنی ہے، نبی کو معاشرت بھی دیکھنی ہے، نبی کو سیاست بھی دیکھنی ہے. ولیم مونٹگومری بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے اپنی کتاب اسلامک پولیٹیکل تھاٹس میں یہ لکھا کہ مذہب کا انسان کے ساتھ بڑا انٹیمیٹ ریلیشن شپ اور اتنا قریبی تعلق ہے کہ جس روز سے انسان پیدا ہوا اس روز سے مذہب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہاں تک کہ اگر مذہب کو فقط اخلاقیات پر چھوڑ دیا جائے تو جناب عیسیٰ کی ساری اخلاقی تعلیمات تھی سیاست کے بغیر، اس کی ریلیونس کے بغیر نہیں تھی. یعنی مذہب، دین، ہر نبی کا پیغام اخلاق کی بات بھی کرتا ہے، روح کی بات بھی کرتا ہے، تو معاشرت کی بات بھی کرتا ہے، معیشت کی بات بھی کرتا ہے، سیاست کی بات بھی. اور ایک جرمن اسکالر ایمائل نے جب مذہب کے بارے میں لکھا، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ ریفرنسز ہیں جو آپ جا کے سرچ کریں نیٹ پر تو آپ کو بہت کچھ اس کے بارے میں ملے گا. اس نے یہ لکھا کہ مذہبی آئیڈیاز، ریلیجیس آئیڈیاز، کلیکٹو آئیڈیاز، ساری پڑھی لکھی بچیاں بیٹھی سب کالج یونیورسٹیوں پڑھتی ہیں، مذہبی آئیڈیاز کلیکٹو آئیڈیاز ہیں. یہ آپ کو جا کر نہیں پڑھنا کبھی، یہ میں نے ہی آپ کو بتانا، یہ آپ کو جا کر نہیں پڑھنا. مذہبی آئیڈیاز کلیکٹو آئیڈیاز ہیں جو کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا مذہب کا ویژن پیدا کیا. مذہبی آئیڈیاز، میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ میرے نوجوان بچوں کو میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ مذہبی آئیڈیاز کلیکٹو آئیڈیاز جو کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب کلیکٹو ریالٹیز میں کیا کیا ہے؟ سیاست شامل ہے، معیشت شامل ہے، معاشرت شامل ہے، اخلاق شامل ہے، لا اینڈ آرڈر شامل ہے، آپ کا مظاہرہ شامل ہے، آپ کا گھر شامل ہے، آپ کی جماعت شامل ہے، آپ کے بین الاقوامی تعلقات شامل ہیں، آپ کے آپس کے تعلقات شامل ہیں. کلیکٹو ریالٹی ہے نا، بہت مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے. مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ہے اسلام کا پولیٹیکل ویژن، یہ مذہب کا اس سے بھی تعلق ہے. کلیکٹو ریالٹی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے مذہب. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جس توحید کا کانسیپٹ پیش کیا وہ توحید فقط تصویر گھمانے کا نام نہیں تھا بلکہ سوشل اور اکنامک جسٹس کا نام تھا، جسٹس کا نام نہیں تھا، سوشل اور اکنامک جسٹس کا نام تھا. اور یہی دو چیزیں کمپرومائز ہوں گی تعلیم میں اور ہوتی چلی گئی، اور انہیں چیزوں کو بچایا گیا. اب علی کا نگرانی اس بیک گراؤنڈ کے اندر، اگر ہم اس ریاست پر غور کریں جب پیغمبر نے مکے سے اٹھ کر مدینے میں جا کر ریاست بنائی ہے. مضمون تھوڑا مشکل نا، مشکل ہے میرے نوجوان دوستوں؟ مشکل تو نہیں ہے نا، آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ادھر ادھر لوگوں کو مداریوں کی طرح ناچتے ہوئے دیکھیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پر پوری کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمارا کیا پولیٹیکل ویژن ہے اور ہمارا کیا پولیٹیکل. اب اگر اس بیک گراؤنڈ میں ہم مکے اور مدینے کی بات کریں تو جی مکہ کیا تھا؟ ہندو ٹرائبل، بالکل خالصتاً قبائلی تھا، کوئی ریاست کا تصور نہیں تھا، کوئی ریاستی ادارے نہیں تھے وہاں پر، کوئی پولیٹیکل اتھارٹی نہیں تھی. کیا تھا؟ ایک کاؤنسل تھی بزرگوں کی جسے کہتے ہیں ملا کی کاؤنسل، ملا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فقط کمرشل ڈسپیوٹ کو سیٹل کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ تجارتی مرکز تھا، قبیلوں کے تجارتی معاملات کو دیکھتے تھے، ہر قبیلے کے تجارتی جو انٹرسٹ تھے اس کو سیفگارڈ کرتے تھے، جہاں پر ڈسپیوٹ ہوتی تھی اس کو ریزالو کر دیا کرتے تھے. یعنی فقط کمرشل انٹرسٹ، تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ملا یا بزرگوں کی کاؤنسل تھی، اس کا باقی کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں. اور جو باقی معاملات اس شہر میں امن کے تھے، کیوں کیوں امن کے تھے؟ جہاں تجارت ہو نا وہاں امن ضروری ہوتا ہے. تو چلا کے قریش نے پورے مکے پر جوڑ کر رکھا تھا، ایک طاقت پر ملا کر جوڑ کر رکھا تھا، اور انہوں نے اس تجارت کو فلارش کرنے کے لیے وہاں پر امن و امان رکھا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیونکہ کعبہ تھا اور اس کی ریلیجیس ویلیو تھی، لہٰذا کعبے کی وجہ سے بھی اس کی سینٹرل اتھارٹی اور ایک امن و امان کی جگہ تھی. لیکن دوسری طرف پیغمبر نے ریاست کہاں بنائی؟ مکے میں. کہاں بنائی؟ مدینے میں. تو پیغمبر نے ریاست بنانے کے لیے مدینہ چنا. اس مدینے میں کیا تھا؟ اس مدینے میں پانچ قبائل تھے، تین یہود تھے اور تین عربوں کے، اور سب سے آپس میں لڑ لڑ کر بے حال ہو جاتے تھے، قتل و خون ہوتا رہتا تھا دن اور رات، فقط ایک دوسرے کے گدر نکالتے. وہاں پر امن نہیں تھا، اور اہل مدینہ کسی ایسے لیڈر کی تلاش میں تھے کہ جو ایک نیوٹرل جج کے طور پر انہیں امن کی دولت دے دے. ڈھونڈ رہے تھے کوئی ایسا آدمی. اب اس ڈھونڈ میں انہوں نے پیغمبر کو ڈھونڈ لیا، اور ہم نے جو پڑھا تاریخ میں بڑا ایک ڈھونڈا سا ڈسکرپشن ہے کہ بس اہل مکہ تیار ہو گئے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، تو پیغمبر نے راتوں رات جو اپنا گھر کو چھوڑ دیا اور آپ سے نکل کر مدینے سے. وہ ہی ہجرت، یہی پڑھا نا آپ نے، آپ نے زیادہ پڑھا، آپ نے کہا کہ بستر پر بھائی کو سلا دیا، نعرے ہے جی. انہوں نے وہیں تک پڑھا، آپ نے اور زیادہ پڑھ لیا، نہ انہوں نے کچھ پڑھا نہ آپ نے کچھ جانا. میرے دوستوں بات اتنی سی ہوتی کہ تم سو جاؤ بستر پر اور ہم چلے خدا حافظ چند گھنٹوں میں اس سڑک کے اس پار ہے، ایسا نہیں. اہل مدینہ کو ایک طاقتور اتھارٹی کی ضرورت تھی جو ان کے لیے نیوٹرل جج بنتا اور انہیں بھی امن سے ہمکنار کرتا. مذہب جو ہے کلیکٹو ریئلٹی کا نام ہے، اس کلیکٹو ریئلٹی میں بنیادی چیز امن ہے.
سبحان اللہ.
آج آپ کس مذہب کی بات کرتے ہو، کس اسلام کی بات کرتے ہو، کس دین کی بات کرتے ہو، کہ سارا عالم اسلام بے امنی اور قتل کا شکار ہے. پیغمبر اسلام کے ساتھ اہل مدینہ کی 2 سال تک بہت کیئرفل نیگوسیشنس ہوئی، 2 سال تک کیئرفل نیگوسیشنس ہوئی، اس کے بعد پیغمبر نے ہجرت کی. اور یہ نیگوسیشنس کب شروع ہوئی یہ بھی تو مجھ سے پوچھیں بھائی، پیغمبر نے جب ہجرت کی تو ہجری کا پہلا سال تو ہو گیا، نیگوسیشنس کب سٹارٹ ہوئی؟ جب پیغمبر اپنے حمایتیوں اور خاندان کے ساتھ شیر ابی طالب کی تھاڑی میں محسوس. یہ پڑھا تھا کبھی آپ نے؟ یہ پتا تھا آپ کو بس وہی بستر پسو گئے نہ رہتی. ہم بھی اتنے ہی سطحی ہو چکے جتنے دوسرے سطحی. شدید مارکہ ہوا اوس اور سجرت کے درمیان مدینے میں, جس کا آخری روز یوم بواس تھا. شدید خونریزی ہوئی جس میں خزرت قبیلہ ہار گیا, اوس قبیلہ جیت گیا. خزرت کے دو ریپرزینٹیٹو سعد بن زرارہ اور صفوان بن عبد القیس مدینے آئے, اور بنی امیہ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ کے گھر پہنچے اور اس سے کہا کہ تم ہمیں کمک دے, ہماری مدد کرو اور چل کر ہمارے دشمنوں سے لڑو تاکہ ہم فتح یاب ہو سکے. عتبہ نے کہا کہ ہماری یہ پوزیشن نہیں, ایک تو مدینہ دور ہوا ہے, کہاں جا کر تمہاری لڑے, اور دوسرے ہم ابھی اپنے حالات سے بہت بے چین. اب تم بے چین, مکے میں تجارت ہو رہی ہے, ریل ٹریل ہے, پھر امن ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا بہت بڑی تکلیف ہے, ہمارے جوانوں میں سے ایک جوان نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمارے جوانوں کو بہکاتا ہے, ہمارے پورے معاشرتی اسٹرکچر کو اس نے ہلا کر رکھ دیا. ہم آج کل اسی مسئلے سے نمبر ڈالنا ہے, تمہاری کون سی مدد کرنے گئی ہیں؟ ساتھ میں زراعت نے پوچھا تو ہے کون شخص اور تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہے تو عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا, عرب کے شریف ترین خاندان کا اعلیٰ ترین فرد. لیکن ہم اس کے معاملے میں بہت پریشان ہیں. ساتھ میں زرارہ اور زفان میں عبدالقیس تاریخ لکھتی ہیں کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ وہی نبی تو نہیں ہے جو یہودی پڑھ کر کے اپنی کتابوں سے بتاتے تھے کہ وہی میں آئے گا. فوراً کان کھڑے ہو گئے اور پوچھا وہ ہے کہاں؟ تو بڑے فخر سے کہا تھا میرے ربیعہ نے, آج کل تو ہم نے انہیں گھاٹی میں محسوس کر رکھا, اس کے سارے ساتھی ہیں, انہیں پرمیشن ہی نہیں ہے باہر نکلنے, لیکن چونکہ ماہر رجب ہے تو وہ گھاٹی سے باہر آئے ہوئے ہیں. تب آپ نے کہا سے ابھی ہو پائے کہاں بیٹھا ہوگا. اچھا ان کی آنکھوں میں شوق ہوا کہ ہم جا کے ملیں اور دیکھیں تو وہ کون سا نبی. عتبہ بن ربیعہ جیسا چالاک سردار, اس نے آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر کہا خبردار اس کے قریب نہ جانا, وہ جادوگر ہے, اس کی باتیں جادو کے زور میں پھنسا دیتی. تو انہوں نے کہا کہ ابا ہم تو آپ کے بابا کی نیت کرتے ہیں, اب کیسے نیت کو توڑے؟ ادھر سے وہ بھی چالاک تھے, کیسے نیت کو توڑے؟ اچھا نیت کر لی تو کان میں روئی ٹھوسو. ابھی بھی یہی ہوتا ہے, کان میں روئی ٹھوسو, نہ سننا وہ کیا کہہ رہے ہیں,
بالکل
چینل بدل دو, نہ سننا وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قریب میں جانا وہ کیا کہہ رہے ہیں, کان میں روئی ٹھوسو. اب یہ سنت ہے پیغمبر کی نہیں تو کسی اور بھی تو سن سکتے, اب تو بھی نبیا کی سنت ہی سے کان میں روئی ٹھوسو اور بالکل اس کی باتیں سننا. اچھا دونوں نے کان میں روئی ٹھوس لی اور وہ خانے کعبہ میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے اہل خاندان کے ساتھ, اب اہل خاندان کون ہیں؟ سارے یہاں پہ طالب بھی ہیں, یہاں پہ حمدہ بھی ہیں, ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں, ابن حسن کے جوان بھی ہیں, عبیدہ بن حارث بھی ہیں, علی مرتضیٰ بھی ہیں, علی بھی ہیں, جعفر طیار بھی ہیں, اس وقت پوری گلیکسی ہے بنی ہاشم کی. پیغمبر تشریف فرما ہے, عتبہ نے پہلا چکر لیا اور ایک نظر پیغمبر پہ ڈالی, تیزی سے گزرا. دوسرے چکر میں جب قریب آنے لگا تو اس نے کہا کہ بڑی حماقت کی بات ہے, اتنا بڑا بادشاہ اتنے نے مکے کے لوگوں کو پریشان کر دیا, میں سامنے سے گزروں اور بات نہ کروں, اور اگر مدینہ مجھ سے پوچھے کہ وہ کون تھا تو جواب دے سکوں, کہاں سے روئی نکال دوں. اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور سال بن زرارہ نے پیغمبر سے سوال کیا, آپ ہے وہ کامیاب ہوں, اور کہا آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے بھائی, آپ کا آئین اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں بڑی سی ریاست بنانا چاہتا ہوں, ایک لشکر اکٹھا کرو, لڑے اہل مکہ کو ادھر ادھر پڑ گئی, حکومت بنائے, تم کو گورنر مل جائے گی. اتنا بڑا سوال تھا اور پیغمبر نے اس سوال کے عین مطابق جواب دیا اور سورہ انعام کی فقط 3 آیات پڑھی, فقط 3 آیات پڑھی, اور ان آیات کے ذریعے سے پیغمبر نے اسلام کے مورل ویلیوز کو مکے سے مدینے ایکسپورٹ کر دیا.
سبحان اللہ.
ارشاد ہوا قل تعالوا اترا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا المال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وفر كيل الميزان بالقسط لا يكلف الله نفسا الا وسعها وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا القربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إنا هذا صراط مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إنا هذا صراط مستقيما فاتبعوه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 3 آيات سورہ انعام 151, 152 اور 153, یہ اسلام کا مورل ویژن تھا. پہلے مورالٹی کی بات کرتے ہیں پھر سیاست کی بات کرتے ہیں. یہاں پہلے سیاست چمکاتے ہیں اور پیچھے سے ہم بہت بڑے چور ہوتے ہیں, عوام کے ہمدرد ہوتے ہیں, اپنا پیٹ بھرے جاتے ہیں, عوام عوام کے نعرے لگاتے ہیں, اپنے محلات تعمیر کرتے رہتے ہیں. پہلی چیز ہے مورالٹی, اخلاق, مورل ویلیوز. جب اس پر کوئی معاشرہ بنتا ہے تو ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے, اور اس ہیلدی سوسائٹی میں ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسے پازیٹو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے. آپ کیا کہا پیغمبر نے, 3 آیتیں اور 9 احکامات. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ پہلی آیت پڑھی تم تعلوم اور تیرا ماں ہمارا ہمارا بک ملے, آؤ ہم تعلیم کریں حرمت کی باتیں جس میں ہماری مورل ویلیوز چکے ہیں. دوسرے کو بھی سید وہ جو خالق ہے تو رشتے کو جوڑے, خلق اور الگ اس نے کسی کو شریف نہ ٹھہرائے, وہ پھر والدین احسانہ اسی کنٹینیوٹی میں جہاں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اسی کنٹینیوٹی میں بغیر بریک ڈالے ہوئے وبل والدین احسانہ. یہ ہے اسلام کی مورل ویلیو, یہ ہے اسلام کا اخلاق کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا. کون کیا تھے عرب؟ ماؤں کو بھی جائیداد میں باپ کے مرنے پر ورثے میں تقسیم کر لیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو پہلا کیا مورل ویلیو ہے؟ کہتا ہے شرک نہ ہو. دوسری مورل ویلیو, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہو. میرے نوجوان دوستوں, یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ پیغمبر نے ابھی اسلام کا مینیفیسٹو بتایا, دوسری بات خدا کے بعد کیا کی؟ وبل والدین احسان. اب اس پیغمبر کو مانو یا نہ مانو, آپ کی چوائس ہے. لائک رابطی بھی کوئی جبر نہیں ہے, اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ تو پیغمبر کا کہا مانا, اور اگر اچھا سلوک نہ کیا ماں باپ کے ساتھ تو پیغمبر کا کہا نہ مانا. آپ کی اپنی چوائس ہے. تو یہ دوسرا مورل ویلیو ہے, سیکنڈ مورل ویلیو آف اسلام, والدین کے ساتھ اسلام کا سلوک. کمال ہے اس کی, کمال ہے. تیسری ماں میں کہتی ہوں بڑا سب سے اولاد کو میں نے ہلاک کرنا ہوں درجہ کو بھیا ہوں کنٹسٹی کے خوف سے اپنی اولادوں کو ہلاک نہ کرو. ہم ان کو رسک دیں گے. کون سی اولادیں ہیں؟ بیٹیاں کھاتی تھی نا. دیکھیے کنزیومر ہاتھ ہوتا ہے, پروڈیوسر ہاتھ ہوتا ہے. بیٹا جاتا ہے دکان سے بیٹھتا ہے, مزدوری کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, کما کے لاتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. وہ بیٹی گھر میں بیٹھی ہے, کھا بھی نہیں ہے, جہیز بھی لے جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. تو کنزیومر ہے تو پروڈیوسر اور کنزیومر کا فرق یہ اکنامکس ہے. اکنامکس ہے تو اکنامکس میں پڑھنا کس کی طرف ہے؟ بیٹے کی طرف. تو وہ جہاں پڑھنا جھکا تو وہی آپ کو اچھا لگا. بیٹا پیدا ہوا خوب خوب خوش ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی بہت بہت روئے. اکنامکس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. تو کہا بولا تب تو اولاد کو میں نے آخر نہ ہوں جب کو بھیا ہوں کیا تم راجے کو ہمیں راجے تم راجے کو ہمیں راجے تو ہم انہیں انڈسٹری یہ دکھا جائیں گی کنزیوم کر جائیں گی ان کو قتل نہ کرنا ان کو ذرا ان پر احسان وصول کیا جائے مارا نہ جائے گا. چوتھی ماری ویلیوز ویلیو بولا تقریباً خواہش ماں ذرا نہ جانا خواہش کے قریب نہ جانا چاہے وہ ظاہری خواہش ہو یا باطنی خواہش ہو. ہم جلدی جلدی گزرے ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا. پانچویں مارل ویلیو چوتھی برائیاں نہ کرنا. پانچویں بولا تخر نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق خبردار کسی جان کو نہ حق نہ قتل کرنا مسلمان کی غیر مسلم کی بھی نہ وہ بلا سینی لا میں ڈال کر کسی آسیہ بیوی کو جیل تک پہنچانا نہ کسی سلمان تاثیر کو مار ڈالنا نہ کسی شیعہ کے ٹارگیٹ فلنگ کافر کافر قطع کر دینا نہ کسی عیسائی کی بستی کو جلانا نہ داعش بن کر رات کے اندھیرے میں یہ بھی اور تم اور بچوں کو نکال کر لے جانا اور انہیں دیر ڈالنا. یہ جو کچھ ہے اسلام کے خلاف ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ میں نوجوان دوستوں کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ کل کوئی پوچھے کہ یہ جو جوش و خروش ہے آؤ ہم پانچ کمانڈر طالبان مل کر داعش کے ساتھی بنے تو یہ اسلام کے نہیں شیطان کے ساتھی ہیں. بڑا تک کوئی نفسل تھی حرم اللہ اللہ بلّہ خبردار کسی جان کو نہ ہاتھ نہ مار ڈالنا. ظالم مسا تو کہیں ظالم داخل ہوں یہ ہماری تمہارے لیے وصیت ہے شاید تم آپ سے کام لو. دوسری آئے نے کہا پلا سکر مال یتیما اللہ بلتی ہی احسن حتیٰ شہر ہو خبردار مال یتیم کے قریب نہ جانا. کمزور دے کر یتیم کو عوام کو کمزور دے کر ہماری بیوروکریسی ہمارا پولیس ہمارے لوگ ہماری طاقت ہماری پارٹی ہمارے گنڈو بٹ پھر ہم کیا کریں گے سب نوچ کے لے جائیں گے عوام سے. پھر مرغی بھی ہماری انڈا بھی ہمارا مچھلی بھی ہماری روٹی بھی ہماری دودھ بھی ہمارا یہی ہے نا مذہب کلیکٹو ریالٹیز کا نام ہے کلیکٹو ریالٹی کا نام ہے تو سب کچھ ہمارا. یہ کیا ہے مال یتیم کو کھا جانا. ہم سب یتیم ہیں نا اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں اس طاقت پر گرے باندھ کے جس نے ہم سے دور کر دیا ہر کھانے کی چیز کو ہر فیسلٹی کو ہیلتھ کو ایجوکیشن کو ہر چیز کو دور ہاتھ ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے. یہ سارے کے ساتھ سارے معاشرے جو ہے نا یتیم کے واسطے کہا کہ کیا مارل ویلیو ہے اکرام کرو یتیم کا کمزور کا اکرام کرو اس کے مال کو نہ کھا جاؤ. اب کوئی کتنا ہی اسلام اسلام نحمد و نصلی اللہ رسول کریم کر کے اپنی تقریروں کی ابتدا کرتا جائے اور پیچھے سے کمزور عوام کا مال کھاتا جائے تو مسلمانوں کے مارل ویلیوز پر نہیں ہے شیطان کے مارل ویلیوز پر. پھر کہا گوبر کلر نظام لاڑی ساتویں ویلیو یہ ہے کہ جب تجارت کرنا تو ایمانداری کا پیش نظر رکھنا. اللہ کسی نفس اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا. بڑی ایمانداری میں تجارت ہو رہی ہے سرکولر ڈیٹ کے نام پر اربوں روپئے اپنے چچا بھتیجے بھائیوں کو بڑھ لے کسی کی پھر بھی نہیں ہے. پھر اپنے بھائیوں بھتیجوں خاندان کے لوگوں کی فیکٹریاں چلانے کے لیے گیس ڈائیورٹ کر دی. کل سے ہم نے چائے ہی نہیں پی ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے. کیسی تجارت ہو رہی ہے ملک ترقی کر رہا اتنی ترقی ہو رہی ہے ملک میں, جب گھر میں کھانا نہیں پک سکتا, اسکول سے بچہ آئے تو ماں تندور سے روٹی خرید کے لائے, تجارت ہو رہی ہے, کیسی ایماندارانہ تجارت ہو رہی. آٹھویں فضیلت, اسکول تم فاتح والا کھانا زبر کھولا, عدالت کے میدان کو ہر سمے چھوڑنا. اگر تمہارے رشتے دار تمہارے سامنے سنا ہوں کیسے دیا یہ ورلڈ کلاس کے ابھی کے خلاف اس کورٹ نے, کیسے بلاس نہیں ہے اللہ کے کیسز, کیسے محتان کا وہ ٹیچر, کیسے شوٹ ہوا وہ وکیل رشید رحمان کا بتیجا, کیا ضرور نہیں ہے. اور کون سی عدالتیں ہیں جو ہر روز قاتلوں کو صبح کہانی کی بنیاد پر چھوڑ دیتی ہیں, جو کورٹ میں کھڑے اور کہتے ہیں ہم نے 10 شیعہ قتل کیا اور 10 کریں گے. وہ اسکول تم فاتح لو والا کانا زبر بابا, عدالت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا, یہ اسلام کی مورل ویلیو ہے. تو کہاں ہے آپ, کون سا اسلام, کہاں ہے وہ اسلام اور نئی ویلیو. بڑے اہل اللہ ہے ان کو خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ ہماری تمہارے لیے وصیت ہے, شاید کہ تم کچھ اپنے اندر اتار لو, تذکر کرو. اور آخری آیت نے کہا انا ہذا صراطی مستقیما, بس یہی صراط مستقیم.
اگر
اللہ بیوی نہ آئے تو مجھے سانس لینے کا موقع بھی نہ ملے. اور قوم کی حالت یہ ہے کہ اس وقت تک نارا نہ ضرور جب تک کوئی آپ بدل ہو تو خندہ کو خیبر نہ پڑے. لیکن مزاج کی تبدیلی, سیریس بات یہ تو آپ زیادہ مہنگ ہو گئے, آپ نے یہ احساس نہیں کیا میری کیپیسٹی کی ہیومن کیپیسٹی ہے.
ہم اس میں باقیزہ خانزادہ جو شاب ابھی طالب پہ تھا ان کی خدمت میں بلند تر
سلامات.
یہی بس صراط مستقیم ہے. اب اس نے جو لکھا اور ترجمہ کرنے والے نے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. یہ عدالت واقعی بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. یہ عدالت, یہ انصاف, یہ معاشرتی عادل, یہ سماجی اور اکنامک عادل تلوار سے زیادہ آج سے تیز. اب پیغمبر نے سنا دیا, صاحب زنارا زبان بن عبد القیس نے سنا, حیران رہ گئے, کہا کسی کو ساتھ بھیجئے ان کی تعلیمات کے لیے, مصعب بن عمیر کو بھیج دیا. پیغمبر نے ہجرت نہیں کی, عام الحزن گزرا. 2 سال تک پیغمبر نیگوسیشن کرتے رہے, 2 سال, 2 سال میں پورا اوس اور خزرج مسلمان ہوا. 200 آدمی پیغمبر نے مکے سے مدینے بھیج دیے. ارے میرے دوستو ذرا غور کرو, پیغمبر رات کی تاریکی میں فیوجیٹو کی طرح نہیں بھاگ رہا تھا, وہ رات کی تاریکی میں کسی کا جہاز منا کے بھاگنے والے اور ہوتے رہے. پیغمبر فیوجیٹو کی طرح نہیں بھاگا تھا, 2 قبیلے مسلمان ہو چکے تھے, 200 آدمی پیغمبر کے حمایتی مدینے پہنچ چکے تھے, پیچھے بستر پر اپنے بھائی کو اپنے ریپرزینٹیٹو کے طور پر چھوڑ کر پیغمبر چلے کہ آنے والے بھی دیکھیں اور پیچھے رہ جانے والے بھی دیکھیں. ادھر بھی نشان ہے, ادھر بھی نشان ہے. زبردستی کسی کی شہرت کر دے,
آپ تو کوئی بھی جا سکتا نا, آپ خود موجود ہیں, کوئی بھی چلے کیا پڑھ پڑتا ہے. ارے آپ نہ ہو منظر پا کر تو آپ جیسا کوئی ہو آپ کی نیابت پر. ارے یہ سننا پر پیغمبر نے شبِ ہجرت ڈال دی تھی. تمہیں اس وقت اعتراض ہوا جب پیغمبر لشکر لے کر روم کی فوجوں کے خلاف نکلے اور کہا یا علی اللہ منی بے منزلہ ہارون بن موسیٰ, تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ پر ہے. یہ سننا تو شبِ ہجرت پر ہم منظر پر نہ ہوں تو ہم جیسا تو ایسا ہی ہوا تھا نا. صبح وہ آئے گھر میں پھول پڑے چھوٹی چھوٹی دیواریں ساری رات مجھے وہی وہی ہے وہی ہے وہی ہے, چادر پڑی تھی وہی ہے وہی ہے وہی ہے, چادر اتاری تو وہ نہیں ہے, کہا وہ کہاں ہے. جواب آپ کو پتا ہے مجھے کیا ضرورت بتا دیں. تو ہم بھی وہی ہیں, اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو رسول کے پاس سونا رکھوایا تھا وہ چلے گئے مجھے کیسے ملے گا, میں نے تو دو اونٹ رکھے تھے رسول کے پاس وہ چلے گئے مجھے کیسے ملے گا. کیوں یہ ہے نا, کسی نے کہا کہ میں نے وہ چادر رکھائی تھی دمبے کے بالوں سے بری ہوئی بڑی پھونتی تھی پتہ نہیں رسول کہاں رکھے مجھے کیسے ملے گی. وہ ہے نا داری کا کوئی ایک کلیم, اور پھر جب وہ نکلے تو عورتوں کے سواریاں نکلی جوش و خروش سے پوری پران ٹنکے کی چوٹ پر نکل کے چلے گئے. یہی ہوا تھا نا, روک لیا تھا کسی نے
نہیں.
اچھا اب عزیزان گرامی بات یہ ہے پیغمبر آقا فیوجیٹس کی طرح نہیں گیا رات کی تاریخ میں, دو سال تک کیس فور نیگوسیشنز کی سارے مسلمان ہوئے, 200 بندے اپنے پہلے بھیج دیے, اس کے بعد پیغمبر چلے اور یہاں پر بھی اپنی پوری ریپرزینٹیشن رکھی مکے نے بھائی کو چھوڑا. اب کیا ہوا پیغمبر جب وہاں پہنچے تو معاہدہ کیا ہوا تھا, آپ ہمیں امن و امان دیں ہم آپ کو اہل مکہ سے حفاظت دیں گے, یہی معاہدہ تھا. اب پیغمبر کیا دیں اور 66 کو اور مدینے کے یہودیوں کو, کیا آپ کی آمد وہاں پروڈکٹیو ہو. پیغمبر نے میسا کے مدینہ اور میسا کے مدینہ کیا ہے, اسلام کا پولیٹیکل ویژن. سورہ انعام کی آیات مارل ویژن ہے اور میسا کے مدینہ ٹریٹی آف مدینہ وہ اسلام کا پولیٹیکل ویژن. اچھا اب اس پولیٹیکل ویژن میں پیغمبر نے کہا کہ 52 شکلیں لکھی اس میں, 52 کلاسز ہیں, 20 ریپیٹڈ کلاسز ہیں, 32 کلاسز ایسی ہیں جس میں سے آدھی یہودیوں کے لیے تھی اور آدھی مسلمانوں کے لیے, 2 امپورٹنٹ کلاسز. اور غور سے سننا اسلام کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے. اس کلاس میں کہا یہود اور مسلمان امت واحدہ ہیں, کامن کمیونٹی ہے اس مدینے کی, ریاست میں امت واحدہ
ہیں.
آج کافر کافر شیعہ کافر یہود و نصارہ کافر فلانے کافر, ذرا پیغمبر کی کرٹی کھا کے دیکھو, یہود اور مسلمان امت واحدہ کامن کمیونٹی ہے اس مدینے کی ریاست. دوسری امپورٹنٹ لاز اس کی ہے کہ دو تمام کمیونٹیز اور یعنی یہود اور مسلمان دو ہیں نا, اتنے تھوڑے بہت کافی تھے اس کے اندر, مکمل مذہبی آزادی ہوگی, کوئی قوم کسی کی مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ ہے اسلام کا پولیٹیکل ویژن. بہت ہے سعودی عرب میں اسلام کا پولیٹیکل ویژن, اسلام کا قلعہ ہے, وہاں فقط ایک ہی بات ہے, ایک ہی آواز ہے, یہاں بہت اسلام کی بات ہے. ڈر لگتا ہے بہت ساری باتیں کہتے ہوئے, بہت زیادہ ہیں لوگ. پیغمبر نے یوکرین کا نشن دیا, وہ کمیونٹیز جس ریاست پہ رہتی ہیں ان کو مکمل مذہبی آزادی, اور کوئی کمیونٹی کسی کے مذہبی آزادی کے اندر مداخلت نہیں کرے گی. خدا کے واسطے پیغمبر کا ہی قانون نافذ کر دو. اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا, اللہ اکبر, پہلے پیغمبر کی پولیٹیکل جینیس کو سلام کیجیے. پیغمبر نے ریولیوشنری چینج سوسائٹی میں لائی. اس سے پہلے کیا تھا, قبیلے سے لائلٹی تھی, خون خون خون, یہ تھا. پیغمبر نے خون سے کمیونٹی کو تبدیل کر دیا, کمیونٹی کمیونٹی کمیونٹی. آج آپ سب لوگ کیا خون کے رشتے سے بیٹھے ہوئے ہیں یا کمیونٹی کے رشتے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ باقی سب کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ لیکن فرق ہوتا ہے بات کو سمجھنے میں, قبول کرنے میں, اس کو ایبزارب کرنے میں. جو جتنی زمین زرخیز ہوتی ہے وہ اتنی اچھی طرح, بھائی آپ کے برابر میں آپ بیٹھی ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کون ہیں. ویسے آپ کسی رکھ کر دیکھیں تو آپ کو کسی کا برقع بھی لگ جائے تو آپ کو برا لگے گا, اچھا نہیں لگا. یہاں گھس گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں, غریب پری بازا اور غریب پری بازا, اس کی کونی اس کی کندھے سے, اس کا کندھا اس کی ٹانگ سے, کوئی بات نہیں اپنی ہے. کیا ہے, خون سے نکال کر کمیونٹی ایسوسیشن کے اندر پیغمبر نے منتقل کر دیا. یہ ہے اسلام کی. دوسری امپورٹنٹ بات کیا تھی, سارا پاور سینٹر قبیلے کے اندر تھا. پیغمبر نے کسی قبیلے کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا, قبیلوں کو رجحان کا آزادی دے دی, وفاق کو مضبوط کیا, اور پاور سینٹر کو قبیلے سے نکال کے کمیونٹی کے حوالے کر دیا. پاور سینٹر کو چینج کر دیا. میرے نوجوان دوستوں, یہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یہ دیکھیے, یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. کل تک قبیلہ پاور سینٹر تھا, آج قبیلہ نہیں کمیونٹی پاور سینٹر ہے. اور چار سیلینٹ فیچرز ہیں. پہلا, تمام کمیونٹیز امت واحدہ. دوسرا, پیغمبر نے پلورسٹی سوسائٹی بنائی. آج آپ کے پلورل سوسائٹی ہونی چاہیے, عیسائی ہو, کرسچن ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, اہل سب کو آزادی اور انصاف کے ساتھ رہنے کا حق ہے. یہ پلورسٹک سوسائٹی کا یہی ایک طریقہ کار ہوگا. پیغمبر نے پلورسٹک سوسائٹی بنائی, دوسری, قبیلے کی آزادی کو برقرار رکھا, وفاق کو مضبوط کیا, تیسرے, پاور سینٹر کو اپنے قبیلے سے نکال کر کمیونٹی کی طرف لے کر, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, پیغمبر نے اکنامک کمیونٹی کو, ایک ایکٹیویٹی کو قبیلوں کے اندر خوب فلرش ہونے کا موقع دیا. اس پر وفاق کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اب پیغمبر نے یہ ان کو پولیٹیکل ویژن دیا, اور وہاں انہوں نے پیغمبر کا محافظت انصار لڑے تھے پیغمبر کے لیے. کتنے سال گزرے کہ مارل ویژن بھی کمپرومائز ہوا اور پولیٹیکل ویژن بھی کمپرومائز ہو گیا اسلام کا. فقط پہلا دور خلافت راشدہ ختم ہوئی اور بنی ہوئی آتی چار پولیٹیکل اخبار ہے نا, اس قوم کے دوسرے دور میں سب کچھ کمپرومائز ہوا. ادھر بنی ہوئی کی حکومت بنی, اور پہلا اعلان یہ ہوا کہ جو ابو تراب سے تعلق رکھنے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں ان پر شکنجہ کسو, ان کے گھروں کو پامال کرو, ان کے سروں کی فصل کاٹ دو. ٹھیک ہے, کیوں, کیا دشمنی تھی آپ کو علی کے شخص سے دشمنی تھی؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی. علی کے شخص سے دشمنی نہیں تھی, علی کسٹوڈین تھے محمد کے پولیٹیکل اور مارل ویژن کے. کسٹوڈین تھے علی, دشمنی اس بات سے. فرق کی کیا حیثیت, کیا حیثیت فرق, اگر کسی امپورٹنٹ ٹاسک پر ہو تب فرد آنکھوں میں چبھنے لگ جاتا ہے. پھر فکر میں علی حسنی میں سمے تمام عبداللہ بن مسعود جیسے ابو ذر غفاری شامل ہونے لگے. مسلمانوں کی سیاست اور معیشت دونوں کمپرومائز ہو گئی. عطل و خون کا بازار گرم ہو گیا. اس صورتحال میں کیا خاموش رہ کر تماشا دیکھا جاتا؟ ایک ایسی محفل میں جہاں بنی امیہ کے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے, سورہ امام حسن علیہ السلام اور شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام نے باواز بلند کہا کہ بنی امیہ کے اس دستور میں پیغمبر کا اسلام مجھے ڈوبتا ہوا اور اس کی شمع گل ہوتی ہوئی نظر آ رہی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ بصرے میں زیاد کو, کوفے میں مغیرہ بن شیبہ کو, مدینے میں مروان کو مقرر کیا گیا کہ یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیں. اس راہ میں تین بڑے امپورٹنٹ لوگ زہر سے مارے گئے. ہاں, تو امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے پر شور مچاتے ہیں, چیخ چیخ کر قاتلہ اور قاتل قاتلہ کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس پر سرائے حجاز بلند کرتے ہیں. ہم عام مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سعد بن ابی وقاص کے زہر سے قتل ہونے کا سراغ لگائے. فاتح شام تھا نا, فاتح فارس تھا, ایران تھا, سعد بن ابی وقاص, فاتح روم تھا, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. جناب امیر کی بیعت نہیں کرے فتح نظر اس سے, فتح نظر اس سے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کو کس نے زہر دے کر مارا؟ پھر دوسرا ایک آدمی اور بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اسے بڑی تاریخی عداوت اس کے بعد سے ہو سکتی ہے. آپ کے لیے محترم ہے, کنٹینر سے سو دفعہ میں نے سنا خالد بن ولید بڑا جنرل تھا, خالد بن ولید بڑا جنرل تھا, خالد بن ولید بڑا جنرل تھا. چلیے کنٹینر والے صاحب, آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ عبد الرحمان بن خالد بن ولید کو کس نے زہر دے کر مارا اور کیوں مارا؟ میرے نوجوان دوستوں, کبھی ڈھونڈی تھی یہ باتیں تاریخ میں آپ, کبھی سنی تھی یہ باتیں, کبھی ذہن کے کسی گوشے سے گزری تھی آپ؟ اور تیسرا امپورٹنٹ شخص جب مروان نے مدینے میں یزید کی بیعت لینے کی کوشش کی تو جس نے سب سے زیادہ مخالفت کی ائمہ کے علاوہ عبد الرحمن ابن ابو بکر. کیسے قتل ہوئے, کون ہے قاتل, کس نے زہر دیا عبد الرحمن بن ابو بکر کو؟ جناب خلیفہ اول کے فرزند, جناب عائشہ کے وہ بھائی جن کی ماں مشترک ہیں. محمد بن ابو بکر سے ماں مشترک نہیں ہے, ان کی ماں اسلام الدمائی سے ان کی ماں مختلف, لیکن عبد الرحمن بن ابو بکر اور جناب عائشہ کی ماں مشترک ہیں. کس نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو زہر دیا اور کیسے قتل ہوئے؟ جب اٹھ کر انہوں نے مروان سے کہا اے مروان, تو یزید کی بیعت لینا چاہتا ہے کیا؟ تو رومی شہنشاہیت ناقص کر کے اسلام کو برباد اور امت کو تباہ کر رہا ہے. یار آوازیں بہت ساری چلی تھیں, بات یہ ہے کہ کس کی آواز بل فضل ولیاؤں نے ناش کی, دس تاریخ راتوں پر بھاری ہو گئی اور وہ اسی کی ہو سکتی تھی. حسین منی وانا من ہم تاریخ کے تائرین کی طرح ڈسپیشنیٹ ہو کر سوال کرتے ہیں, آؤ سب مل کر تاریخ کے سفار پہ ڈھونڈیں عبد الرحمن بن ابو بکر کا قاتل کون ہے, سعد بن ابی وقاص کا قاتل کون ہے, عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا قاتل کون ہے؟ تم اس ہاتھ کو ڈھونڈو, ہم نے پہلے ہی اس کا ایک ہاتھ قتلِ امام حسن میں پکڑا ہوا, ہم نے پہلے ہی اس کا ایک ہاتھ قتلِ امام حسن میں پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر, اسی لیے امام حسین علیہ السلام کیوں ریجیکٹ کر کے نکلے مدینے اس آفر کو کہ آپ مدینے میں رہیں یا آپ مکے میں رہیں. نہ مدینہ نہ مکہ, ہم گھیر کر قاتل کو لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں چھپنے کا موقع نہیں ہوگا, کوئی آڑ نہیں ہوگی, کوئی پوشیدہ مقام نہیں ہوگا. کھول کر تاریخ کے سامنے قاتل آئے گا کہ بنی فاطمہ کی قاتل اولاد ابو سفیان. امام حسین علیہ السلام اس ساری بدلتی ہوئی کاروائی کو دیکھ رہے تھے. حاکم شام مدینے آیا, خبر مل گئی عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, عبدالرحمان بن ابو بکر اور حسین بن علی, یہ بیعت کے بڑے شدید مخالف ہیں. ان کو مدینے میں مسجد نبوی میں بلا کر بڑے سخت 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 الفاظ کرے اور کہا کہ آپ کو امت سے محبت نہیں ہے اور عزیز سے بہتر کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو امت کے امور کو سنبھالے اور بادشاہ بن جائے. امام حسین علیہ السلام اوپر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میرے بھائی نے وہ صلح نامہ نہ کیا ہوتا یا ہم اس پر اس وقت متفق نہ ہوتے تو بخدا تمہارے خلاف جہاد نہ کرنے میں میں سوائے خرابی کیا اور کچھ نہیں دیتا, اور تم سب سے زیادہ حقدار خلافت ہوں میں. میری ماں تمہاری ماؤں سے بہتر ہے, میرا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے, میرے جد تمہارے جدوں سے بہتر ہے. گھبرا گیا کہ بشام اس کے بعد کیا ہے ایک پبلک گیدرنگ بلائی, اس نے خاص طور پر ان چار افراد کو بلایا, ان کے سروں پر پتی کھڑے کر دیے. اب کہا جب میں یزید کی بیعت کا اعلان کروں اگر ان میں سے کسی نے ہاں یا نہ کی دونوں صورتوں میں گردن کاٹ دیں. وہاں پر اس نے پبلک سے کہا دیکھیں سارے موجود لوگ بیٹھے سب نے یزید کی بیعت کر دی, تم لوگ اسے بیعت کرو. واہ 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 بیعت ہو گئی یزید کی. یہ چاروں کے چاروں دیکھتے رہے. عبداللہ بن عمر کو زبان بندی کے لیے 100,000 درہم بھجوا دیے. عبداللہ بن عمر خاموش تو ہوئے لیکن بیعت پر متفق نہیں ہوئے. جو سچ ہے ممبر سے سچ ہی بولا جائے گا. عبدالرحمن بن ابو بکر نے کھل کر مخالفت کی, زہر سے قتل کر دیے گئے. اس پر ان کی بہن جناب عائشہ نے احتجاج کیا, ان کی موت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوئی. محل اسلام کو تاریخ کے تعلیم کی طرح دعوت دیتی ہوں کہ آؤ ام المؤمنین کے قتل کا سراغ لگائیں. عبداللہ بن زبیر لومڑی کی طرح چالاک تھا, وہ سارے میدان کو صاف کر کے اپنے لیے راہ ڈھونڈ رہا تھا. ایک فقط حسین ابن علی رہ گئے. امام حسین علیہ السلام نے کاروائی دیکھی اور اس کے بعد 58 ہجری کی وہ انجمن مکہ, موقع حج آیا مقام منا میں آپ نے دعوت کے ذریعے سے کم از کم 1,000 امائی دین کو مدعو کیا اور وہ عظیم الشان خود بار دیا جو اسلام کا پولیٹیکل ویژن تھا اور جس میں آپ نے کہا اگر آج تم نے میرا ساتھ نہ دیا اور اٹھ کر اس بڑی امیہ کی حکومت کو ختم نہیں کیا تو خدا کی قسم محمد کا اسلام مٹ جائے, محمد کے اسلام کی شمع کل ہو جائے گی. اور اس انجمن مکہ کے اس گیدرنگ کے بعد جب حاکم شام کو اس کی خبر ہوئی اس نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس نے آپ کو ڈرایا دھمکایا قتل کی دھمکی دی. اس خط کے جواب میں اللہ اور جو بسیاں اسے وہ خط کا جواب دینا چاہیے. یہ پاپولر لیکچرز ہوتے ہیں مجلس اس میں وہ سارے خطوط نہیں پڑھے جا سکتے. اس خط کے جواب میں جو جواب لکھا امام حسین علیہ السلام نے وہ کربلا کا اعلان جہاد تھا. اس خط کے جواب میں آپ نے لکھ دیا کہ تم نے محمد کی سنت کو قرآن کی عادت کو وحی الہی کی تاکید کو ایسے مٹانا شروع کر دیا ہے جس طرح آثار زمین سے رگڑ رگڑ کر مٹا دیے جاتے. ایسے میں حسین ابن علی سوائے اس کے کہ تم سے جہاد کروں کسی اور چیز میں اسلام کی فلاح نہیں دیکھا. ففٹی نائن ہجری یہ خط اعلان جہاد
حسین ابن علی نے
حاکم شام کے نام لکھ دیا. 15 رجب 60 ہجری حاکم شام کے گزرنے کی خبر آئی اور ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو گورنر ہاؤس میں طلب کر کے کہا کہ یبنا رسول اللہ اب آپ یزید کی بیعت فرما لیجئے. حاکم شام گزر گیا اور یزید کو خلیفہ نامزد کر گیا. رات کا وقت تھا, دارالعمارہ میں حسین ابن علی کو بلایا گیا تھا. جوانا نے بنی ہاشم آپ کے ساتھ تھے, ایک کونے میں گورنر ہاؤس کے مرمان بیٹھا ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بنی نام اہل بیت نبوت وہ مختلف الملائکہ وہ مالک الرسالہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ملائکہ کے آنے اور جانے کا مقام ہے, رسالت کی کان ہے, ہم سے کائنات کی ابتدا ہوئی, ہم پر کائنات کی انتہا ہوئی. ارے یہ سوال تم مجمع عام میں صبح کی روشنی میں مجھ سے کرو تاکہ میں جواب دے سوں کہ میں حقدار خلافت ہوں یا میرا غیر. ولید راضی ہو گیا, آپ اٹھ کر جانے لگے. کونے سے مرمان کی آواز آئی, اے ولید اگر حسین اس دروازے کو آج کراس کر گئے پھر تیرے ہاتھ نہ لگیں گے, بیعت لے یہی سردار. کونے میں چھپا ہوا مرمان اس کی آواز آئی انتہائی جلال اور حقارت کے لہجے, ان الفاظ کے جلال اور ان میں پائی جانے والی گھٹیا لوگوں کے لیے حقارت ہے. اوف فقط فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون نہیں بول سکتا. آپ نے کہا اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے, کیا کہا امام حسین علیہ السلام, وہ تیری ماں کا کردار اور تو اس کا بیٹا اور تو میرا سر اتارے کون میں انا من حسین, نبوت کو زندہ کرنے والا حسین میں. اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے تو میرا سر اتارے گا یا یہ بری. یہ بڑی دلیری کی باتیں ہیں, باپ نہ ہو میں نا بےکس بےکس نہ کہا, جہاں وہ جملہ بےکسی بےکسی کا ہو نا اس کو اڑا دیا. کوئی بےکسی کی بات نہیں ہے, کوئی کمائی کی بات نہیں ہے, کوئی نیچے گر کر پڑنے والی بات نہیں ہے. جہاں ہے تو دلیری ہے, شجاعت ہے, عظمت ہے, وقار ہے, سر بلندی ہے. یہ سر دینا اور نہ دینا کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو نا دیکھ اکیلے لگائے دار لے مارا میں آپ گورنر ہوتا ہے تو یہ اتار سکتے ہو میرا سردار. ذرا غور کیجیے اتنی حقارت سے آپ نے اس وقت اتنے جلال سے جملہ کہا, سر کو آپ نے دیا نا, سر کو پڑھا نا, تو لوگ کہیں کہ بھائی آپ نے اتنی حقارت سے اس وقت کیوں کہا تھا. آپ نے سر دیا عزیزو, سر کاٹنے والے کی ہمت کسی کی نہیں تھی. دو گھنٹے زخمی حسین اس نشے میں پڑے رہے, دو گھنٹے تک قریب آنے کی ضرورت نہیں تھی کسی کی, زخمی تھے آپ اور کر دیا سر سجدے میں سر رکھا, کوسے جسم سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الہی ہر وفائے تو بہنی اوفا بہن کا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. یہ ہے حسین, یہ ہے حسین. دارا ہمارا سے باہر نکلے, مکے کی طرف سفر شروع کرنے کی بہن کو اجازت دی. اگر صبح گھر سے نکلے تو مربان سے مت بھیڑ ہو گئی. اس نے کہا فرزندے ابو تراب یبنا رسول اللہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں, یزید کی بیعت کر لیجئے, اس میں آپ کی اور آپ کے اسلام کی بہتری ہے. تو کہا اچھا اگر اسی میں اسلام کی بہتری ہے تو ایسے اسلام کو السلام, ایسے اسلام کو تو میں دور سے سلام کرتا ہوں. سلام تو اسلام تو ہم بچائیں گے. پھر آپ چلے آئے مکے اور مکے سے آپ نے سفر شروع کیا کروایا اپنی منزلوں کی طرف. اور عزیزو آپ کی وہی سنت ہے جو آپ کے نانا کی سنت ہے. پیغمبر فیوجیٹیو کی طرح نہیں نکلے تھے, ہجرت کی تھی تو اپنی نیابت چھوڑ کر, اپنے جیسا چھوڑ کر آپ مدینے سے نکلے, اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو چھوڑ کر مکہ چھوڑا, اپنے بھائی عبداللہ کے چاچا کو وہاں چھوڑ کر کوفہ بھیجا, اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو حسین منی بانا ملت حسین, حسین خود سے میں اور میں حسین سے ملا سنت پیغمبر. اور جب آپ حالت سفر میں تھے ایک جگہ پر پڑاؤ پڑا ہوا تھا, تیز تیز آپ نے دیکھا کہ دو سوار گھوڑوں پر چلے آ رہے ہیں, سواروں نے ایک قافلے پر پڑاؤ ڈالے دیکھا تو فوراً اپنے راستے کو تبدیل کر دیا اور دوسری سمت سے جانے لگے. آپ نے ان سواروں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور کہا نے واپس پکڑ لے کر آؤ. وہ سوار آئے تو سمجھ گئے حسین ابن علی کا قافلہ ہے. آپ نے کہا تم راستہ چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ کہا مولا اس پر خبری تھی, نہیں چاہتے تھے حالت سفر میں آپ کو بدخبری سنائے. کہا کیا بدخبری ہے؟ کہا کفر والوں کی زبانیں تو آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں. ہاں اور بھی تو بدخبری ہے. خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. پھر اس بار کی اور بھی تو بدخبری ہے. ہاں جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو آدھا آپ کے بھائی مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں دبائے. ہائے حسین, ہائے حسین, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے سواروں کو رخصت کیا, خیمے میں تشریف لائے, بہن سے کہا مسلم کی بیٹی کو لاؤ, بچی کو گھروں میں بچھایا, اس کے سر کو چوما, بہت پیار سے حسین اسے چومتے تھے, سینے سے لگاتے تھے. بچی گھبرا گئی, چچا کیا بات ہے, آج آپ اس سے بہت محبت رہے
پا سکے
صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی. جب روشنی دیکھی تو ڈر کے مارے سر طرف بچڑے جس کے نیچے پانی کا چشمہ تھا. ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی ساری ہندی کی وہ حارث کی بیوی پانی ساکت اور جامد تھا. اس پانی میں تو ننی ننی جام سے اس کو پیر نظر آئی. اوپر نظر کی تو طرح کی شاموں سے دو بچے سلے ہوئے تھے. کیا سے پچکارا اور پیچھے اتار لیا. بال بکھرے ہوئے ریت بھرے ہوئے. کون ہوتا یتیم ہاں کس کے بیٹے ہو ہاں مسلم کے بیٹے. خالص کی بیوی بچوں کو لے کر گھر آ گئی. ارے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دیا بال دھو دیے لباس دھو ڈالے بستر بنا دیا. رات بھر کے تھکے ہوئے بچے بستر پا کر سو گئے. ادھر حارث تھکا ہارا آیا سارا دن بچوں کو تلاش کرتا تھا کہ حاکم سے انعام دوں گا. ادھر سویا ہی تھا گھر کے ایک کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. نہیں اسے جاگ گیا. گھبرا کر کہا کہ پڑوس میں کوئی بچہ رونا پڑوس میں کوئی بچہ رونا. پھر بچے روئے. پھر پوچھا کس کے رونے کی آواز ہے. کہا پڑوس میں تو بچہ روتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا. اپنے گھر میں تلاش کیا کوئی کمرہ کھلا تو سامنے دو چاند
سکتے
بچے سمجھے کہ ہم تو بنا گام ہیں ہم مسلم کے پیچھا. بس اتنا سننا تھا بالوں سے پکڑ کر مجھے
سلام
بھائی صبح تمہاری تلاش میں دن بسر ہو گیا اور تم میرے ہی گھر میں چھپے
ہائے ہائے
لا کر ستون نے خانہ سے باندھ دیا. ہائے حارث کی بیوی روتی رہی حارث فاطمہ کے بچے ہیں. ارے نبی زادے ہیں. ارے یتیم ہیں. ارے حارث میں چھوڑ